سفر بے منزل. یکم جنوری 2000 کو دنیا کے تمام ملک 21ویں صدی میں داخل ہو جائیں گے. تاہم یہ داخلہ ہر ملک کے لیے یکساں نہ ہوگا. کچھ ملکوں کے لیے 21ویں صدی میں داخلہ ترقیاتی دور میں داخلہ کا ہم معنی ہوگا، اور کچھ ملک وہ ہوں گے جن کے لیے یہ داخلہ صرف کیلنڈر بدلنے کے ہم معنی ہوگا. کاغذی اعتبار سے وہ اپنے یہاں 21ویں صدی کی گنتی لکھیں گے، مگر حقیقت کے اعتبار سے ابھی وہ صرف 20ویں صدی میں ہوں گے یا اس سے بھی پیچھے. بدقسمتی سے ہندوستان ان ملکوں میں شامل ہوگا جو صرف کیلنڈر کے معنوں میں 21ویں صدی میں داخل ہوں گے. ترقیاتی معیار کے اعتبار سے وہ 21ویں صدی کے معیار سے بہت پیچھے ہوں گے. 50 سال پہلے ہندوستان میں جو بڑے بڑے لیڈر ابھرے، انہوں نے کہا تھا کہ ہماری جد و جہد کا نشانہ ہر ہندوستانی کی آنکھ کے آنسو پوچھنا ہے، مگر پرشور ہنگاموں کے باوجود آج ہم دیکھتے ہیں کہ نتیجہ بالکل برعکس نکلا. رونے والی آنکھوں میں اتنا زیادہ اضافہ ہو گیا ہے کہ اب ایسی آنکھ کو ڈھونڈ پانا مشکل ہے جو رونے سے بچی ہوئی ہو. اس بھیانک ناکامی کا راز کیا ہے؟ اس کا راز ایک لفظ میں صحیح سمت میں سفر نہ کرنا ہے. پچھلے طویل دور میں ہمارے لیڈر تعمیر و ترقی کے نام پر پرشور ہنگامے کرتے رہے، مگر وہ حرکت یعنی موشن اور سمت یعنی ڈائریکشن کا فرق نہیں سمجھتے تھے. انہوں نے خوبصورت ناموں سے کچھ سرگرمیاں جاری کر کے یہ سمجھ لیا کہ وہ اپنی منزل مقصود کی طرف سفر کر رہے ہیں. حالانکہ منزل کی طرف سفر صرف وہ ہے جو منزل کی سمت میں ہو. صحیح رخ کے بغیر حرکت وقت اور طاقت کا ضائع کرنا ہے، نہ کہ منزل کی طرف سفر کرنا. اب آخری وقت آ گیا ہے کہ عمل کی صحیح سمت کا تعین کر کے صحیح رخ پر اپنی کوششوں کو جاری کیا جائے. اس کے بغیر کوئی کوشش نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی. ایک مسافر دہلی کے ریلوے اسٹیشن پر ہے، اس کو کلکتہ جانا ہے. وہ پلیٹ فارم پر ایک گاڑی دیکھتا ہے اور وہ بلا تحقیق اس پر بیٹھ جاتا ہے. ٹرین روانہ ہوتی ہے. مسافر خوش ہے کہ وہ اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے، مگر جب ٹرین اپنے آخری اسٹیشن پر پہنچتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ امرتسر کی طرف جانے والی ٹرین تھی، نہ کہ کلکتہ کی طرف جانے والی ٹرین. اب مسافر پھر یہی کرتا ہے کہ وہ ضروری تحقیق کے بغیر ایک اور ٹرین پر بیٹھ جاتا ہے، مگر دوبارہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک اور غیر مطلوب منزل پر پہنچ جاتا ہے، کیونکہ یہ ٹرین بمبئی کی طرف جا رہی تھی نہ کہ کلکتہ کی طرف. اس قسم کا سفر بظاہر سفر دکھائی دیتا ہے، مگر اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ سفر بے منزل ہوتا ہے۔ جو مسافر اس طرح سفر کرے وہ کبھی اپنی منزل پر نہیں پہنچے گا، خواہ وہ اپنی ساری عمر ٹرینوں میں گزارتا رہے۔ بدقسمتی سے ہندوستان میں یہی صورت پیش آئی ہے۔ 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا۔ اب ہم اس پوزیشن میں ہو گئے کہ ہم خود اپنے فیصلے کے تحت ہندوستان کی اعلیٰ تعمیر کر سکیں، مگر بدقسمتی سے ہمارے لیڈر قوم کو غلط ٹرینوں پر بٹھاتے رہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 50 سال سے زیادہ مدت تک سفر کرنے کے باوجود ہندوستان اپنی مطلوب منزل تک نہ پہنچ سکا۔ آزادی کے بعد ہمارے لیڈروں نے قوم کو جس ٹرین پر بٹھایا اس کو ایک لفظ میں سوشلسٹ ایکسپریس کہا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ملک کے پورے اقتصادی اور سماجی ڈھانچے کو بدل دیا گیا۔ ملک کی تمام سرگرمیاں حکومتی عہدیداروں کے کنٹرول میں دے دی گئیں۔ انگریزوں نے اپنی 200 سالہ حکومت کے درمیان صرف 500 قانون بنائے تھے، مگر ملکی حکمرانوں نے 40 سال کے اندر 5000 سے زیادہ قانون بنا ڈالے۔ اس کے نتیجے میں ملک میں وہ چیز قائم ہو گئی جس کو راج گوپالاچاریہ نے لائسنس پرمٹ راج کہا تھا۔ اس نئے نظام کے تحت ہماری آزادی ایک نئی اور شدید تر پابندی میں تبدیل ہو گئی۔ کسی کو ایک کارخانہ لگانا ہے تو ضروری ہو گیا ہے کہ وہ 50 سرکاری کھڑکیوں پر کھڑا ہو اور کلیئرنس کے لیے برسوں اس دفتر سے اس دفتر تک دوڑتا رہے۔ نام نہاد لیبر قوانین کا نتیجہ یہ ہوا کہ جے آر ڈی ٹاٹا کے الفاظ میں ایک صنعت کار اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، مگر وہ اپنے ایک ورکر کو نکال نہیں سکتا۔ اس نام نہاد سوشلسٹ نظام کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک کی اقتصادی سرگرمیوں میں سے کمپٹیشن ختم ہو گیا۔ ملک کے بازار غیر معیاری سامانوں سے بھر گئے۔ سرکاری اہلکاروں کے بڑھے ہوئے اختیارات کی بنا پر کرپشن اتنا بڑھا کہ کوئی بھی چھوٹا یا بڑا کام رشوت کے بغیر انجام پانا ناممکن ہو گیا۔ نام نہاد نیشنلائزیشن کے نتیجے میں سرکاری ملازموں کی ایک عظیم فوج تیار ہو گئی جس کو یہ یقین تھا کہ وہ کام کرے یا نہ کرے، مہینے کے آخر میں بہرحال اس کو تنخواہ مل جائے گی۔ اس مصنوعی نظام نے ایک سینئر صحافی کے الفاظ میں پوری ہندوستانی قوم کو کاہل، لیتھارجک بنا دیا وغیرہ۔ آزادی کے بعد ہمارے لیڈروں نے قوم کو سوشلسٹ ایکسپریس پر سوار کیا تھا۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ ملک تیزی سے اعلیٰ ترقی کی طرف جا رہا ہے، مگر 40 سال کے بعد جب اس سفر کی منزل آئی تو یہ حالت ہوئی کہ ملک انگریزی دور سے بھی زیادہ برے حال میں مبتلا ہو چکا تھا۔ ہندوستان اپنی آبادی اور اپنے رقبے کے اعتبار سے دنیا کا تیسرا ملک ہے، مگر ترقی کے جدید معیار کے مطابق آج وہ دنیا کا 138واں ملک شمار کیا جاتا ہے۔ جبکہ اسی مدت میں سنگاپور اور جنوبی کوریا جیسے چھوٹے چھوٹے ملک ہم سے بہت زیادہ آگے جا چکے ہیں۔ سوشلسٹ ایکسپریس پر سفر کرنے کے بعد ہمارے لیڈروں کو محسوس ہوا کہ وہ غلط ٹرین پر بیٹھ گئے تھے۔ اب ملک میں ایک نئی لیڈرشپ زور پکڑنے لگی ہے۔ عرف عام کے مطابق اس نئی لیڈرشپ کو ہندو لیڈرشپ کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے زور و شور کے ساتھ یہ کہنا شروع کیا کہ آزادی کے بعد جن لیڈروں کے ہاتھ میں ملک کی قسمت آئی انہوں نے قوم کو غلط ٹرین پر بٹھا دیا۔ ہم کو ووٹ دو تاکہ ہم صحیح ٹرین کے ذریعے تمہارے ترقیاتی سفر کو جاری کر سکیں۔ ان کے رتھ آندولن سے بہت سے لوگ متاثر ہو گئے، یہاں تک کہ 1998 کے آغاز میں انہیں یہ موقع ملا کہ وہ ملک کی سیاسی قیادت پر قبضہ کر لیں۔ ان نئے لیڈروں نے ہندوستان کو جس نئی ٹرین پر سوار کیا اس کو ایک لفظ میں ہندوتو ایکسپریس کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بڑے بڑے دعووں کے ساتھ قوم کو ہندوتو ایکسپریس پر بٹھایا اور اس کو فل سپیڈ کے ساتھ چلا دیا، مگر صرف ایک سال کے تجربے کے بعد معلوم ہوا کہ ہندوتو ایکسپریس کا سفر اس سے بھی زیادہ تباہ کن ہے جتنا کہ سوشلسٹ ایکسپریس کا سفر ثابت ہوا تھا۔ سوشلسٹ ایکسپریس کے سفر نے ملک کو اقتصادی اعتبار سے تباہ کیا تھا، ہندوتو ایکسپریس کے سفر میں مزید نقصان یہ ہوا کہ اعلی انسانی قدریں یعنی ہیومن ویلیوز بھی تباہ ہو کر رہ گئیں۔ یہ ہندوتو لیڈرشپ راہ رو پشت بمنزل کی ایک مثال ہے۔ وہ آگے کی طرف سفر کے نام پر قوم کو پیچھے کی طرف دوڑانا چاہتی ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اقبال احمد سہیل مرحوم نے کہا تھا، آگے ہے قدم پیچھے ہے نظر، جانا ہے کہاں جاتے ہیں کدھر، مبہم ہے یہاں خود سمت سفر، نیرنگ زمانہ کیا کہیے۔ ہندوتو لیڈرشپ کی سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ وہ اس کمزوری کی شکار ہے جس کو انگریزی میں کنڈیشنڈ تھنکنگ کہا جاتا ہے، یعنی لگے بندھے ذہن کے تحت سوچنا۔ تقریباً 100 سال پہلے شری گرو گولوالکر اور ڈاکٹر ہیڈ گوارڈ جیسے ماضی پرست لوگوں نے اپنے محدود ذہن کے تحت انہیں جو سبق دیا تھا وہی ان کو معلوم ہے۔ ان کی سوچ بس اسی کے دائرے میں چلتی ہے۔ ایسے لوگ صرف یہی کر سکتے ہیں کہ ترقی کے نام پر وہ ملک کو پیچھے دھکیل دیں۔ بدقسمتی سے انہوں نے اپنے محدود اقتدار کے زمانے میں یہی کارنامہ انجام دیا ہے۔ نام نہاد ہندوتو ایجنڈا کیا ہے؟ وہ ملک کو ماضی کے اندھیرے میں دھکیلنے کا دوسرا نام ہے۔ وہ مفروضات یا توہمات کے ذریعے ملک کے ان مسائل کو حل کرنا ہے جن کے لیے سائنٹیفک سوچ اور حقیقت پسندانہ جد و جہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہندوتو لیڈرشپ عجیب و غریب طور پر یہ سمجھتی ہے کہ اسکول کے بچے اگر وندے ماترم جیسے گیت روزانہ صبح کو گائیں یا ریڈیو یا ٹی وی پر ایک پیشاور گلوکار اس کو گا کر سنائے تو ملک میں نیشنل اسپرٹ پیدا ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ تصور خوش فہمی کی حد تک بے بنیاد ہے. صرف یہ ایک حقیقت اس مفروضے کی تردید کے لیے کافی ہے کہ پچھلی نصف صدی سے یہ گانے اتنی زیادہ بار گائے گئے کہ شاید ملک کا کوئی بھی شخص نہیں جس کے کانوں تک یہ آواز نہ پہنچی ہو. اس کے باوجود نیشنل اسپرٹ کے اعتبار سے ہماری قوم دیوالیہ پن کی حد تک خالی ہو چکی ہے. وندے ماترم گانے والوں سے لے کر اس گیت کو سننے والوں تک تقریباً ہر ایک کی آج یہ حالت ہے کہ ذاتی مفاد اور ملک کے مفاد میں ٹکراؤ ہو تو وہ بلا تکلف ذاتی مفاد کے خاطر ملک کے مفاد کو نظر انداز کر دے گا. دیش بھکتی کے ان گیتوں نے عملاً قوم کو صرف خویش بھکت بنایا ہے نہ کہ دیش بھکت. حقیقت یہ ہے کہ گیتوں اور بھاشنوں کے ذریعے کبھی کسی قوم میں دیش بھکتی یا نیشنل اسپرٹ پیدا نہیں ہوتی. اس معاملے میں عربی کا یہ مثل صادق آتا ہے، الناس علی دین ملوکہم، یعنی لیڈر لوگ جو روش اپناتے ہیں اسی روش کو عوام بھی اختیار کر لیتے ہیں. ہمارے تقریباً تمام لیڈر کرپشن کلچر کو اپنائے ہوئے ہیں. ایسی حالت میں یہ ناممکن ہے کہ عوام محض گیتوں کی بنیاد پر اس کے علاوہ کسی اور کلچر کو اپنائیں. اس معاملے میں سب سے پہلے خود مسٹر لیڈر کو حقیقی معنوں میں مسٹر کلین بننا پڑے گا. اس کے بعد ہی یہ ممکن ہے کہ ملک میں صحت مند روایت قائم ہوں. حقیقت یہ ہے کہ صاف ستھرا ایڈمنسٹریشن ہی صاف ستھرا سماج بناتا ہے. جو لیڈر خود بھرشٹاچار میں ڈوبے ہوئے ہوں وہ بھرشٹاچار سے آزاد سماج کبھی نہیں بنا سکتے. اسی طرح ہندوتو لیڈرشپ کے ایجنڈے میں جو چیزیں ہیں وہ بھی ملکی تعمیر کے اصل مسئلے سے غیر متعلق ہیں. انگریزی کی جگہ ہندی اور سنسکرت لانا، مسجد توڑنا اور مندر بنانا، دستور کی سیکولر دفعات کو ختم کرنا، علیحدہ پرسنل لا کی جگہ یکساں سیویل کوڈ نافذ کرنا، ہندوستانیوں کے لیے انڈین کے بجائے ہندو کا لفظ رائج کرنا وغیرہ، اس قسم کی تمام باتیں صرف کٹرپن کی علامتیں ہیں. ان کا کوئی بھی تعلق ملک کے وسیع تر قوی مفاد سے نہیں. ہندوتو ایجنڈے کے علم بردار ایک بے حد اہم حقیقت سے ناواقف ہیں. وہ یہ کہ ہندوتو ایجنڈے کے راستے کی رکاوٹ ملک کا کوئی فرقہ یا گروہ نہیں ہے، بلکہ اس ایجنڈے کا اصل مخالف وقت کا عالمی سیلاب ہے. آج پوری کی پوری دنیا ہندوتو سے مختلف ایک اور سماج کی طرف جا رہی ہے. اس نئے عالمی سماج میں ہندوتو کا کوئی مقام نہیں. حتیٰ کہ اگر نئے عالمی افکار کے نئے سیلاب کو نظر انداز کر کے اپنے ملک میں ایک علیحدہ جزیرہ بنانا چاہیں تو گلوبل ویلج کے اس دور میں وہ کبھی بننے والا نہیں. ایسی کوئی کوشش ایک چلتے ہوئے ہاتھی کی دم میں پتنگ باندھنے کے ہم مانا ہے، اور یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ ایسی پتنگ کبھی ہاتھی کی دم میں نہیں بنتی بلکہ وہ ہوا میں اڑ کر رہ جاتی ہے. اصل یہ ہے کہ سوشلسٹ ایکسپریس یا ہندوتو ایکسپریس دونوں میں سے کوئی بھی ملک کو اس منزل پر پہنچانے والی نہیں. ہم کو ہماری منزل مقصود تک جو ٹرین پہنچائے گی وہ صرف تعمیر ایکسپریس ہے، نہ کہ کوئی اور ایکسپریس. تعمیر ایکسپریس سے میری مراد یہ ہے کہ ملک میں تعلیم کو عام کیا جائے، فرقہ وارانہ نفرت کی باتیں ختم کی جائیں، سیاست میں ووٹ بینک بنانے کی پالیسی کو ترک کیا جائے، سرکاری دفتروں سے بھرشٹاچار کا خاتمہ ہو، حکومت اپنی پوری طاقت کو استعمال کر کے ملک میں بہترین انفراسٹرکچر وجود میں لائے، مذہب کو سیاست سے الگ رکھ کر لوگوں کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنے اپنے دائرے میں جس مذہب کو چاہیں اختیار کریں، اور قومی پالیسی کو تمام تر سیکولرزم یا عمومی مفاد کی بنیاد پر قائم کیا جائے. دنیا کے جس ملک نے بھی ترقی کی ہے اس نے اسی تعمیری منصوبے کو اختیار کر کے ترقی کی ہے. ہندوستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے بھی اس کے سوا کوئی اور دوسرا طریقہ نہیں.